अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त रात के 9:30, भारत में 10 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में दिन के 12:30 बजे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों और हालात हाजरा के एक शो के साथ मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। हज़्ब मामूल खबरों से आगाज करते हैं, पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। पाकिस्तान,
साबिक आर्मी चीफ राहील शरीफ को मुस्लिम फौजी इत्तेहाद का सरबराह बनाने की सऊदी अरब की दरख्वास्त पाकिस्तान ने मंजूर कर ली, वजीर दिफा का बयान। इस्लामाबाद से मैं हूँ नासिर महमूद, तफसीलात कुछ देर बाद।
इंतखाबी इस्लाहात से मुतल्लिक तहफुजात दूर न होने की सूरत में PTI का एहतजाजी तहरीक शुरू करने का इंतबाह। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद जलील, तफसीलात कुछ देर बाद।
पाकिस्तान की तरफ से अफगान सरहद पर बाड़ लगाने का अमल शुरू, सरहदी उमूर पर इख्तलाफात दूर करने के लिए बाहमी तआवुन अहम, मुबस्सिरीन की राय। इस्लामाबाद से मैं हूँ नासिर महमूद, तफसीलात कुछ देर बाद।
और बैन अलाक़वामी खबरों में, इराक ने कहा है कि वह मगरबी मुसल में 100 से ज्यादा शहरियों की हलाकतों की तहकीकात कर रहा है, लेकिन उसने जोर देकर कहा कि इस बारे में कोई फौरी इत्तला नहीं मिली कि ये लोग अमरीकी क़यादत वाले इत्तेहाद के फजाई हमलों में मारे गए। खबरें अब तफसील के साथ। पाकिस्तान के एक टेलीविजन नेटवर्क जियो के मुताबिक पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि सऊदी अरब के तश्कील करदा मुसलमान मुल्कों के इत्तेहाद की क़यादत के लिए बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तानी फौज के साबिक सरबराह राहील शरीफ की खिदमात हासिल करने की दरख्वास्त की गई थी, जिसे पाकिस्तान ने मंजूर कर लिया है। नासिर महमूद ने इस बारे में तज़ियाकारों से गुफ्तगू की।
सऊदी अरब ने गुज़श्ता साल 30 से ज़ायद मुस्लिम मुल्कों की शमूलियत से यह इत्तेहाद कायम करने का ऐलान किया था, जिसका मकसद दहशतगर्दी के खतरात से निमटना है। निजी टीवी चैनल जियो न्यूज़ के एक प्रोग्राम में वज़ीर दिफा का कहना था कि दोनों मुल्कों के दरमियान रजामंदी के बाद साबिक आर्मी चीफ के लिए इस मनसब को संभालने के लिए बज़ाहिर ज़ाब्ते की कोई और कार्रवाई बाकी नहीं रह जाती। ये अमर काबिले जिक्र है कि रवां साल के अवाइल में ख्वाजा आसिफ ने ऐलान किया था कि राहील शरीफ मुस्लिम फौजी इत्तेहाद की कमान संभाल रहे हैं, लेकिन चंद ही रोज के बाद खास तौर पर हिजब मुखालिफ की तरफ से शदीद तहफुजात सामने आने के बायस उन्होंने ऐवान बाला यानी सेनेट में कहा कि इस जिम्न में ताहाल कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। हिजब मुखालिफ को ये एतराज रहा है कि सऊदी अरब की जेर क्यादत इस इत्तेहाद में खित्ते का मुल्क ईरान शामिल नहीं और साबिक आला तरीन फौजी अहदेदार की तरफ से इस इत्तेहाद की सरबराही पाकिस्तान के लिए सिफारती मुश्किलात पैदा कर सकती है। सलामती के उमूर के तज़ियाकार और फौज के साबिक लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब इस बात के हामी रहे हैं कि राहील शरीफ को ये कमान संभालनी चाहिए, क्योंकि उनके बकौल इसके पाकिस्तान के लिए मस्बत मुजमरात होंगे। इतवार को वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में उनका कहना था,
बताया ये जाता है कि ये फोर्स जो तैयार की जा रही है ये बुनियादी तौर पे ISIS का फैलना, उसके फैलाव को रोकना चाहती है। तो ISIS तो ईरान भी उसको दुश्मन समझता है, रशिया भी दुश्मन समझता है, पाकिस्तान भी समझता है, तो उसके खिलाफ लड़ने में मेरा नहीं ख्याल के किसी को एतराज हो सकता है। जनरल राहील शरीफ जो कि एक पाकिस्तानी है, वो अगर कमांड भी करते हैं तो राहील शरीफ एक बड़ा पैट्रियोटिक आदमी है, जो मैं जानता हूँ उसकी पूरी फैमिली को, वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए जीते मरते हैं, तो उस लिहाज से तो मैं समझता हूँ कि वो जहाँ भी जाएगा पाकिस्तान के लिए गुलबुल पैदा करेगा।
लेकिन बैन अलाक़वामी उमूर के तज़ियाकार जफर जसपाल के नज़दीक साबिक जनरल राहील शरीफ का मुस्लिम फौजी इत्तेहाद की क़यादत संभालना पाकिस्तान के लिए मिले जुले असरात का हामिल है।
डिबेट है इंटरनेशनली के जी के ये जो टेररिज्म खास तौर जिसमें जंदोला और इस तरह के लोग आते हैं, इनको बैस स्पॉन्सर किया जाता है, तो जब ये इस कोलिजन के हेड होंगे तो ये उसके अंदर बैठ के और उस मैकेनिज्म से इस चीज को काफी हद तक एड्रेस कर सकेंगे। मगर इसके साथ हम जो चैलेंज आएगा वो ये आएगा कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली ईरान को या उसके लाइक माइंडेड जो हमारी स्टेट्स हैं नेबरहुड में मिडल ईस्ट में, उनको किस तरीके से कन्विंस करता है। तो इसकी एडवांटेज तो तभी होगी कि जब हम डिप्लोमेटिकली वाइब्रेंट होके अपने जो नेबर है उनको ये बता सके, खासतौर पर ईरान को, कि इसमें हम आपके अगेंस्ट नहीं है मगर हम उस फसाद के अगेंस्ट हैं जो आपके लिए भी चैलेंज है और हमारे लिए भी चैलेंज है और जो हमारे ममालिक में बहुत ज्यादा फितना फैला रहा है और आपस में ममालिक भी इस वजह से काफी टेंशन फील कर रहे हैं।
शाया शुदा इत्तलात के मुताबिक राहील शरीफ इब्तदाई तौर पर 3 साल के लिए इस इत्तेहाद के सरबराह होंगे। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
एक ऐसे वक्त में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से मुल्क अपनी सरहद पर ऐसे इलाकों में बाड़ लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया है जिन्हें सिक्योरिटी के लिहाज से ज्यादा खतरे वाले इलाके तसव्वुर किया जाता है। مبصرین کا کہنا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان حالیہ اختلافات، خاص طور سے سرحدی امور کے تناظر میں باہمی اعتماد سازی کے بغیر پائیدار اقدامات دشوار ہوں گے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ بھی ناصر محمود کی ہے۔
پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے ہفتے کو کہا تھا کہ خاص طور پر قبائلی علاقے باجاوڑ اور محمد ایجنسی میں ترجیحی بنیادوں پر باڑ لگائی جائے گی اور فضائی نگرانی کے علاوہ زمینی نگرانی کے لیے بھی آلات نصب کیے جائیں گے۔ دونوں جانب کے مبصرین یہ کہتے آئے ہیں کہ سرحد کی بندش مسئلے کا حل نہیں، لیکن سرحد پر نگرانی کو مؤثر بنانے کے لیے باہمی طور پر اتفاق رائے سے اقدام کیے جانے ضروری ہیں۔ افغان قانون ساز سید اسحاق گیلانی کے نزدیک سرحد پر باڑ لگانے سے بھی خاص طور پر سرحدی علاقوں میں بسنے والے خاندانوں کی مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا۔
میرے خیال میں یہ پاکستان کی دلی چاہنا یہ ہوگا، اگر تھوڑا سا سوچ اور سمجھ سے کام لے یہ مشکل بہت جلد حل ہو جائے گا۔ اگر اعتماد نہ ہو تو یہ جو دونوں ملکوں افراطیت اور دہشت گردی کا جو شکار ہے یہ بھی اور بڑھ جائے، دونوں ملکوں اس سے بہت زیادہ ضرر مند ہوگا۔
لیکن پاکستان میں دفاعی امور کی تجزیہ کار ماریا سلطان کہتی ہیں کہ سرحدی معاملات کو صرف شہریوں کی مشکلات سے جوڑنا درست نہیں، کیونکہ یہاں سے نہ صرف عسکریت پسندوں کی نقل و حرکت دیکھنے میں آتی ہے بلکہ اربوں روپے کی منشیات کی سمگلنگ کے لیے بھی یہی ویران علاقے استعمال ہوتے ہیں۔
پانی ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کو سمجھتے ہیں، ان کے لیے پاکستان اور پاکستان کے تمام تر راستے کھلے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ممکن نہیں کہ وہ تمام قانونی جو لوازمات ہیں ان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے وہ پاکستان میں داخل ہونا چاہیں۔ ظاہر ہے اگر دونوں حکومتیں ساتھ چلتی ہیں تو دونوں کے لیے بہتری ہے، کیونکہ اخوان حکومت بھی دہشت گردی کے خلاف جو ہے اس وقت کام کر رہی ہے اور پاکستان حکومت بھی۔ اس کے اوپر ہمیں سخت فیصلے بھی کرنے پڑیں گے، مشکل فیصلے بھی دونوں حکومتوں کو۔
ماریا سلطان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی دونوں ملکوں کا مسئلہ ہے اور بہتر یہی ہوگا کہ افغانستان پاکستان کی طرف سے انسداد دہشت گردی کے لیے کی جانے والی کوششوں میں تعاون کرے اور اسلام آباد اس ضمن میں کابل کے تحفظات کو دور کرے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں حزب مخالف کی اہم جماعت پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمران خان نے دھمکی دی ہے کہ اگر عام انتخابات کے نقاد سے پہلے انتخابی اصلاحات کو تشکیل نہیں دیا گیا تو ملک بھر میں احتجاجی تحریک شروع کی جائے گی۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی عارف الوی کا کہنا ہے کہ ان کی جماعت کا یہ موقف ہے کہ انتخابی عمل کو صاف و شفاف بنانے کے لیے انتخابی اصلاحات کو عملی شکل دینا ضروری ہے۔
کہ یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے اور بایو میٹرک آئیڈینٹیفیکیشن والا سسٹم ہے، یہ ہم نے ایک ڈیڑھ سال پہلے اس کی اسپیکس فائنلائز کر لی تھی۔ دس از گوئنگ ٹو دا بگیسٹ اسٹاپ ٹو بوگس ووٹنگ، اور اس کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی بہت ڈیلیز کیے اور گورنمنٹ نے بھی بہت ڈیلے فٹ ڈیگنگ کی ہے، تو وی آر گوئنگ ٹو پروٹیسٹ آن دس ایشو۔
لیکن حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی رانا محمد افصل کا کہنا ہے،
الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہیں، ان کے ٹینڈر ہو گئے ہیں، ان کی جو سیمپل مشینز ہیں ان کے اوپر ٹرائلز ہوں گے، اور وہ ٹرائلز ریئل ٹائم میں جو ہمارے آج کل الیکشن ہونے والے ہیں ان میں ان کو ٹیسٹ کیا جائے گا، اور پھر فائنلائز اگلے بڑے الیکشن کے اندر ان کو استعمال کرنے کی۔
دوسری طرف سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ انتخابی اصلاحات کو پارلیمان ہی کے ذریعے وضع کیا جا سکتا ہے۔ تجزیہ کار احمد بلال محبوب نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
اب ان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس معاملے کو اسمبلی کے اندر ایجیٹیٹ کریں اور کوشش کریں کہ اسمبلی میں اس کو جتنی جلدی ہو سکے ان کو ڈیبیٹ کیا جائے اور اس کو فائنل فارم میں پاس کر لیا جائے۔ پچھلے دو سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا وہ کمیٹی کے ذرا غور تھا، اس وقت ٹائم تھا جب کمیٹی کو ذرا ایکسپیڈائٹ کرانے کے لیے اس قسم کی باتیں شاید کرنا مفید ہوتا۔
حکومتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ان اصلاحات کے لیے متفقہ سفارشات مرتب کر لی گئی ہیں اور اب انہیں پارلیمان سے منظور ہونا باقی ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
کیا پاکستان میں آئندہ عام انتخابات الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں اور بائیو میٹرک سسٹم کے تحت ہوں گے؟ وائس آف امریکہ کے پروگرام جہاں رنگ میں الیکشن کمیشن کے سابق سیکرٹری کنور دلشاد اور ممتاز تجزیہ کار سلمان عابد کی قمر عباس جعفری سے گفتگو۔ کنور دلشاد نے اس بارے میں کہا،
الیکشن کمیشن پاکستان نے اس پر کوئی کام اس لیے نہیں کیا کہ حکومت پاکستان نے ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا۔ انہوں نے جتنی دفعہ تجاویزیں بھیجی، انہوں نے انتخابی اصلاحات میں بھجوا دی، اس پر انہوں نے غور و فکر نہیں کیا۔ اب انہوں نے جب زیادہ دباؤ پڑا ہے، پریشر پڑا ہے انتخابی اصلاحات کے نام پر، تو انہوں نے ایک صرف 100 مشینوں کو آرڈر دیا ہے۔ جو بایومیٹرک وہ بھی الیکٹرک ووٹ مشین ہی ہیں, وہ بایومیٹرک کے حساب سے دیا ہے تاکہ وہ ہم چیک کر سکیں کہ انگوٹھے چیک کر لیں, تھمپریشن چیک کر لیں. اور وہ انہوں نے صرف 112 پولنگ اسٹیشنوں پر یہ تجربہ کیا جائے گا, اور اس مقصد کے تحت انہوں نے تقریباً کچھ 115 کے لگ بھگ انہوں نے مجھے پتا ہے جس کمپنی کو انہوں نے آرڈر دیا ہے, اور وہ انہوں نے کیا صرف تجربے کے طور پر. یہ آئندہ انتخابات میں اس پر کوئی کاروائی نہیں ہوگی, ٹائم گزر چکا ہے, ابھی تو اس پر قانون سازی بھی نہیں ہوئی, ٹریننگ بھی نہیں ہوئی. تقریباً 35 ارب روپے کا اس پر خرچہ آئے گا, وہ بھی کوئی اس کے بارے میں.
یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 2018 کے الیکشن جو ہے یہ بایو میٹرک سسٹم پر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے نہیں ہوگا؟
نہیں ہوگا, یہ تو باقاعدہ الیکشن کمیشن نے اپنے تمام تحفظات بھی ظاہر کر دیا ہے کہ ہم اس کے اوپر کام جو ہے کر رہے ہیں. سر سیمپل کے طور پر آئندہ بائی الیکشن ہوں گے تو وہ چند حلقوں میں دکھا دیں گے. یہ وہ تجربہ کیا تھا خیبر پختونخوا میں, وہاں ناکام ہو گیا. تو جو تحریک انصاف کے چار آدمی ممبر تھے الیکٹرل ریفارم کمیٹی میں, تو انہوں نے تو کوئی خاص خواب ہی نہیں کیا. میں نے خود پچھلے مہینے عمران خان کو بہترین رپورٹ پیش کی کہ آپ اس پر کام کریں, یہ دوبارہ بھیجیں انتخابی اصلاحات کمیٹی میں, چند ہے اس پر کوئی قانون سازی کی ضرورت نہیں پیش آئے گی, یہ صرف ایک آرڈیننس کے ذریعے ہو جائے گا. تو لیکن اس پر بھی ظاہر ہے وہ کام کر رہے ہیں, اور انتخابی اصلاحات کے بارے میں بہت وقت ہے, ابھی اصلاحات ہو جائے گی, ابھی ایک سال ہے, اور قومی اسمبلی میں اس پر قانون سازی کروائیں, اور جب قانون سازی کا بل پیش آئے گا تو اس کے اپنے تجاویز بھی دیں, اپنا موقع بھی دوبارہ کریں, اور نئے سرے سے نظر ثانی کر کے اپنی تجاویز ان کو پیش کر دیں.
سلمان عابد صاحب, کیا آپ کوئی مڈ ٹرم یا وقت سے پہلے الیکشن کی توقع کر رہے ہیں؟
دیکھیے, اس کا انحصار جو ہے خاص طور پہ پاناما کیس کا جو فیصلہ آنے والا ہے متوقع, اس کے بعد ہی کچھ کیا جا سکتا ہے. لیکن میں جعفری صاحب ایک کامنٹ کرنا چاہتا ہوں الیکشن کمیشن کے حوالے سے, جو آپ نے اصلاحات کی بات کی ہے.
جی
دیکھیے, بنیادی طور پر یہ جو انتخابی اصلاحات کی کمیٹی بنی تھی, یہ پی ٹی آئی کے دباؤ کے نتیجے میں 2014 کے دھرنے کے نتیجے میں بنی تھی. اب 3 سال میں یہ جو انتخابی اصلاحات کمیٹی ہے, یہ وہ اس انداز سے کام نہیں کر سکی جتنی لوگ ان سے توقع کر رہے تھے. اور اس میں صرف یہ الیکٹرانک ووٹنگ کا مسئلہ نہیں ہے, اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ دینے کا حق بھی شامل تھا, الیکشن کمیشن کو خود مختار بنانا بھی تھا. آپ کو یاد ہوگا انتخابی دھاندلی کے حوالے سے 40 کے قریب سفارشات جو ہے اپنا کمیشن بنا تھا, اس نے انتخابی نظام کو شفاف بنانے کے حوالے سے دی تھی, اور کہا تھا کہ بےضابطگیاں جو ہیں ان کو اگر درست کرنا ہے تو ان 40 نکات پر اتفاق کرنا ہوگا. تو کوئی بھی ایسی چیزیں ہمارے سامنے نہیں آ سکیں کہ ان بےضابطگیوں کو اور ان سفارشات کی روشنی, جو اس کی روشنی میں سفارشات آئی تھی, اس پر کوئی کام ہو سکا.
ملتان میں جہاں خواتین کے خلاف تشدد کی روک تھام کا ایک مرکز قائم ہوا ہے, وہاں ایک اہم پیش رفت اس ضلع میں تحفظ حقوق نسواں کے قانون کا اطلاق ہے. لاہور سے اس بارے میں بتا رہے ہیں افضل رحمان.
وزیر اعلیٰ پنجاب کے دفتر سے منسلک اسٹریٹیجک ریفارمز یونٹ کا اس مرکز کے قیام میں بنیادی کردار رہا ہے. اس یونٹ کے ڈائریکٹر جنرل سلمان صوفی نے وائس آف امریکہ کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں کہا کہ اس پہلے انسداد تشدد مرکز برائے خواتین میں محض نئے کیسز کا انتظار نہیں ہو رہا, بلکہ جن خواتین کو ماضی میں کبھی بھی انصاف نہیں مل سکا وہ اس سینٹر سے اب رابطہ کر سکتی ہیں.
تو اس میں کوئی اس قسم کی ریسٹرکشن نہیں ہے, یہ آلریڈی تھانہ ڈکلیئر ہو چکا ہوا ہے اور اس کے پاس فل پاور ہے کہ یہ کسی بھی کیس کو جو ملتان ڈسٹرکٹ کا ہے وہ یہاں پہ اپنے آپ پہ ٹرانسفر کر سکتا ہے.
سلمان صوفی نے کہا کہ ان مراکز میں مصالحتی عمل کو بہت اہمیت دی گئی ہے, کیونکہ اصل مقصد خواتین پر تشدد کو روکنا ہے, نہ کہ کسی کو سزا دلوانا ہے.
ہمارا مصالحتی عمل جو ہے وہ 2 لیئرز میں مشتمل ہے, ہماری وومن پروٹیکشن آفیسرز ہیں اور ہماری ڈسٹرکٹ وومن پروٹیکشن کمیٹیز ہیں. اگر آپ کو مصالحت درکار ہے آپ سینٹر میں آ کے ریکویسٹ کر سکتے ہیں, ہمارے پاس ایک میڈیشن روم ہے مصالحت کا کمرہ جس میں ہم دونوں پارٹیز کو بٹھاتے ہیں, اور وہاں پہ ڈسٹرکٹ وومن پروٹیکشن آفیسر بھی موجود ہوتی ہے, اور یہ تمام عمل جو ہے وہ آڈیو ویڈیو پہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے.
پنجاب میں یہ پہلا مرکز ملتان میں شروع ہوا ہے, اور منصوبہ یہ ہے کہ تمام 36 ضلعوں میں ایسے سینٹرز بنیں گے. افضل رحمان, وائس آف امریکہ, لاہور.
پاکستان کے جنوب مغربی صوبے بلوچستان میں قوت سماعت و گویائی سے محروم بچوں کی تعلیم و تربیت سے متعلق دستیاب وسائل کی کمی کا ذکر کرتے ہوئے اس شعبے سے وابستہ افراد نے حکومت سے مناسب اقدام کرنے کا مطالبہ کیا ہے. کوئٹہ سے یہ رپورٹ بھیجی ہے ستار کاکڑ نے.
کوئٹہ میں قائم بلوچستان ڈس ایبل پرسن کمپلیکس فار اسپیشل ایجوکیشن کی ایک استاد زرتاشا جبین کہتی ہیں, ان سب کو ایک ساتھ ایک ہی دن اسکول میں بٹھا کر تعلیم نہیں دی جا سکتی. ان کے بقول اس کی وجہ کمروں کی کمی اور دیگر انتظامات ہیں.
मेरी ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर बच्चों को फैसिलिटेट करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें, ऐसे इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड हैं जिनके थ्रू हम बच्चों को और ज्यादा फैसिलिटेट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास FM सिस्टम नहीं है, अगर FM सिस्टम यहाँ पर इंस्टॉल करवा दिया जाए तो मैं बच्चों को बहुत अच्छा काम करवा सकती हूँ जिससे हमें बेहतर रिजल्ट मिलेगा। डिजिटल इक्विपमेंट्स की जरूरत है, जैसे कि स्पीच ट्रेनर होना चाहिए।
एक अंदाजे के मुताबिक इस पसमानदा तरीन सूबे में गूंगे और बहरे बच्चों की तादाद दीगर सूबों की निस्बत ज्यादा है, जिसकी वजह बाज़ मुबस्सिरीन के बकौल खास तौर पर बलोचिस्तान के दूर दराज इलाकों में सेहत की मुनासिब सहूलतों का न होना है। सूबाई हुकूमत ने डेफ एंड डम स्कूल कायम किया है जिसमें फिलवक्त 250 बच्चे जेरे तालीम हैं। स्कूल की इंतजामिया का कहना है कि हर साल कई दीगर गूंगे और बहरे बच्चों को स्कूल में जगह न होने के बायस दाखिला नहीं दिया जाता। समाजी बहबूद के सूबाई महकमे की डायरेक्टर जीनत दुरानी ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगु में ऐसे बच्चों के लिए सहूलतों की कमी से तो इत्तफाक किया, लेकिन उनका कहना था,
जाहिर है हमारी ये नीड बढ़ती जा रही है, हमारे बच्चे बढ़ रहे हैं, कॉलेज हमने स्टार्ट कर दिया है और फिर दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट्स में भी स्कूल खोलनी है तो उधर से भी डिमांड आएगी, तो उसमें है हमें थोड़ा सा कि अगर हमें मुखैया हजरात हमसे रुजू करें और इस कार्य खैर में हमारा साथ दें क्योंकि बहुत अच्छा चल जाएगा इंशाल्लाह।
जरताशा जबीन का कहना है कि स्कूल से तरबियत पाने वाले कई बच्चे अब दूसरे आम लोगों की तरह बात करते और जिंदगी के मामूलात को आगे बढ़ाते हैं। सतार काकड़, वॉइस ऑफ अमेरिका, क्वेटा।
इराक ने कहा है कि वह मगरबी मुसल में 100 से ज्यादा शहरियों की हलाकतों की तहकीकात कर रहा है, लेकिन उसने जोर देकर कहा कि इस बारे में कोई फौरी इत्तला नहीं मिली कि ये लोग अमरीकी क्यादत वाले इत्तेहाद के फजाई हमलों में मारे गए। इराक के एक सरकारी बयान में इतवार के रोज कहा गया कि 61 लाशें एक इमारत के मलबे से मिली हैं जो इलाके में दाइश ने एक पोशीदा बम नस्ब करके धमाके से उड़ा थी। इस बात के कोई आसार नहीं मिले कि इमारत फजाई हमलों का शिकार हुई, लेकिन एक बहुत बड़ी गाड़ी जिसमें बम नस्ब था करीब ही से मिली है। हुकूमती बयान में कहा गया है कि हमारी फौजें शदीद जंग में शरीक हैं और तहकीकात जारी है। अमरीकी क़यादत वाले इत्तेहाद ने एतराफ़ किया कि मूसल को दाइश के कब्जे से छुड़ाने की कार्रवाई में हिमायत के लिए उसने फजाई हमले किए थे। रूस में हजारहा अफराद ने मुल्क भर की सड़कों पर एहतजाजी मुजाहरे किए। अपोजिशन लीडर एलेक्सी नेवालनी की अपील पर लोगों ने बदउनवानी के खिलाफ एहतजाज करते हुए वजीर आजम दिमित्री मेदवेदेव के इस्तीफे का मुतालबा किया। खबरों के मुताबिक नेवालनी को मॉस्को में उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब वो मुजाहरे में शिरकत के लिए जा रहे थे। निवाली ने इस महीने के शुरू में मेदवेदेव के खिलाफ बदउनवानियों की तफसीलात की रिपोर्ट शायर करने के बाद मुजाहिरों की अपील की थी। निवालनी का इल्जाम था कि वजीर आजम मेदवेदेव एक गैर मुनाफा बख्श तंजीम की आड़ में बड़े बड़े महलात खरीद रहे हैं और बड़े जहाज और फार्म जमा कर रहे हैं। ये रिपोर्ट यूट्यूब पर 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखी। मेदवेदेव ने इस पर कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया है। अमरीका की वस्त मगरबी रियासत ओहायो के एक पुरहजूम नाइट क्लब में इतवार को अलसुबह फायरिंग से कम अज कम 15 अफराद जख्मी हुए जबकि एक शख्स हलाक हो गया। ख्याल है कि गोली चलाने वाले अफराद दो हो सकते हैं। सिनसिनेटी के पुलिस हुक्काम ने बताया कि कैमियो नाइट क्लब में मंजर बड़ा हौलनाक था और क्लब में उस वक्त सैकड़ों लोग मौजूद थे जब हमलावर ने फायरिंग शुरू कर दी। अहदेदारों का ख्याल है कि गोलियां चलाने वाले दो अफराद थे। मकामी टेलीविजन के मुताबिक बहुत से लोग शदीद जख्मी हुए। अमरीका में लास वेगस के एक तफरीही मकाम पर फायरिंग करके एक शख्स को हलाक और एक को जख्मी करने वाले मुसल्ला शख्स ने हथियार डालकर खुद को हुक्काम के हवाले कर दिया। हफ्ते को लास वेगस स्ट्रीट में यह वाकया एक डबल डेकर बस में पेश आया। ये बस कॉस्मोपोलिटन होटल के करीब लास वेगस बुलेवार्ड पर खड़ी थी। सेहत के देखभाल के प्रोग्राम ओबामा केयर की मनसूखी में नाकामी के बाद अमरीका की रिपब्लिकन पार्टी की अब सारी तवज्जो सदर डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी तरजीह की तरफ मरकूज होगी जो विफाकी टैक्स के निजाम में तब्दीली है, लेकिन उनके इस मंसूबे ने पहले ही कारोबारी कम्युनिटी को तकसीम कर दिया है। रिपब्लिकन पार्टी के अंदर तकसीम ही ओबामा केयर की मनसूखी में नाकामी का सबब बनी और इस तरह की तकसीम रिपब्लिकन पार्टी की सफों में उनके टैक्स इस्लाहात के प्रोग्राम के सिलसिले में भी पाई जाती है। खबरें खत्म हुईं। मशरिक वस्ती में तेल और गैस की बरामदाद इलाके में कशीदगी का एक और बड़ा सबब बनती जा रही हैं। कायरा से वॉइस ऑफ अमेरिका के नामा निगार एडवर्ड यारानियान की रिपोर्ट, असद नजीर की जबानी।
مشرق وسطی کے ملکوں میں تیل کی پیداوار کے اعتبار سے ایران اور قطر سر فہرست ہیں اور دونوں ملک تیل اور گیس کو برآمد کرنے کے سلسلے میں سرگرم عمل ہیں۔ اسی تناظر میں بعض ماہرین کہتے ہیں کہ شام اور عراق کی طرح قدرتی وسائل سے مالا مال ملکوں کے درمیان بھی کشیدگی کسی وقت بھی بھڑک سکتی ہے۔ یورپ میں روس سب سے زیادہ تیل برآمد کرتا ہے۔ اس نے ستمبر سن 2015 میں شام کے معاملات میں براہ راست مداخلت کی اور شام کے صدر بشار الاسد کی حمایت پر کمر بستہ ہو گیا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کھلے عام صدر اسد کی حمایت کا اعلان کیا۔ اب خطے کی صورتحال یہ ہے کہ ایران روس کا اتحادی ہے اور قطر مغرب کا۔ ان دونوں ملکوں کے بارے میں ماہرین کا اندازہ ہے کہ سمندر کے اندر گیس کے بے تحاشا ذخائر موجود ہیں۔ قطر کے توانائی کے سابق وزیر عبداللہ العطیہ نے گلف انرجی فورم کو بتایا تھا،
عموماً فی الاخیر ونحن نحسب کم مليون طن بعنا هنا وهنا۔
قطر کے سابق وزیر عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ قطر کئی سال تک اس گیس کو نکالنے میں کامیاب نہیں ہوا، مگر بعد میں ایک کمپنی نے جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ان ذخائر تک رسائی کو ممکن بنا دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس وقت قطر کے پاس محلول گیس کے دنیا میں سب سے زیادہ اور بڑے ذخائر موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یورپی منڈی میں ہماری گیس کی بہت مانگ ہے۔ دوسری طرف ایران کے سمندروں میں بھی گیس کے وسیع ذخائر موجود ہیں، مگر وہ علاقائی اور بین الاقوامی تنازعات میں عرصے تک الجھا رہا اور اس جانب توجہ نہ دے سکا، مگر اب بین الاقوامی پابندیاں اٹھ جانے کے بعد وہ اپنی برآمدات کو بڑھانے کے لیے تمام ممکن اقدامات اٹھا رہا ہے۔ ایران کے ایک سابق وزیر خزانہ ابوالحسن بنی صدر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ایران کی 8 گیس فیلڈز پڑوسی خلیجی ممالک کے ساتھ ملتی ہیں۔ ابوالحسن بنی صدر کا یہ بھی کہنا ہے کہ قطر کو اپنی گیس برآمد کرنے کے لیے عراق اور شام سے گزرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بجائے بذریعہ سعودی عرب پائپ لائن کی تعمیر زیادہ آسان ہے، جبکہ ایران ترکی کے ذریعے پائپ لائن تعمیر کرنا چاہتا ہے۔ دوسری طرف کافی عرصے سے شام کے صدر کی کوشش ہے کہ ان کا ملک گیس کی ترسیل کی راہداری بن جائے۔ شام کے صدر اسد نے دسمبر 2016 کو ایک انٹرویو دیا جس میں اس امکان کا اظہار کیا کہ پائپ لائنز کے مجوزہ منصوبوں نے ان کے ملک میں خانہ جنگی کی فضا پیدا کر رکھی ہے۔
There was two routes crossing Syria. One of them is north-south, which is related to Qatar, and the other one was east-west to the Mediterranean.
شام کے صدر اسد کہہ رہے ہیں کہ شام سے گزرنے والے دو راستے ہیں، ایک شمال سے جنوب کی طرف جاتا ہے جس کا تعلق قطر سے ہے، دوسرا مشرق سے مغرب کی طرف جس سے ایران استفادہ کر سکتا ہے۔ میرے خیال میں بہت سے ملکوں کو شام کی حکومت کی پالیسیوں سے اختلاف بھی اسی لیے ہے۔ قطر کے سابق وزیر اعظم حماد بن جاسم بن جبار الثانی نے بی بی سی کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ ان کے خیال میں قطر یا سعودی عرب شام کے بارے میں مخاصمت کے جذبات نہیں رکھتے، جبکہ قطر اور خلیجی تعاون کونسل کے اراکین ایران سے ناراض ہیں۔
I believe that we have to have an excellent and good relation with the Iranian. But both sides...
میرا خیال ہے کہ ہم کو ایران کے ساتھ بہتر تعلقات ہموار کرنا ہوں گے، مگر اس کے لیے دونوں جانب سے ایک دوسرے کے مفادات کا خیال رکھنا ہوگا۔ ایران کے ساتھ تعاون کے سلسلے میں بعض ملکوں کے اقتصادی اور سیکیورٹی مسائل ہیں۔ ایران کو خلیجی تعاون کونسل کے ملکوں کے مفادات کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہرحال اس وقت صورتحال یہ ہے کہ شام اور عراق دونوں ملکوں کے داخلی حالات کشیدہ اور پیچیدہ ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ روس کے ساتھ اس مسئلے پر سمجھوتے کے لیے آمادہ ہیں، جبکہ امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن ایکزون موبل کے سابق سربراہ رہ چکے ہیں اور وہ اس علاقے میں تیل کی اہمیت سے بہت خوب واقف ہیں، اور یہ کئی سفارتکاروں سے زیادہ خطے کی صورتحال کا صحیح اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے چیئر پرسن زہرا یوسف نے خواتین کی دادرسی کے مرکز کی تشکیل کو سراہتے ہوئے حکومت پر زور دیا ہے کہ جیسے قوانین کا اطلاق ضروری ہے ویسے ہی ان مراکز کی کارکردگی کو مؤثر بنایا جائے۔ بہجت جیلانی سے گفتگو کرتے ہوئے زہرا یوسف نے کہا،
دیکھیے یہ بالکل سخت ضرورت ہے ایسے سینٹرز کی، کیونکہ جو تشدد کی سروائیورز ہوتی ہیں اور جو چاہتی ہیں کہ گھر چھوڑ کر کسی محفوظ جگہ جائیں تو ان کے لیے آپشن نہیں ہوتا ہے اور وہ تشدد اسی لیے برداشت کرتی رہتی ہیں، تو بالکل ضرورت ہے ایسے سینٹرز کی اور یہ جو پنجاب میں پچھلے سال عورتوں کے پروٹیکشن اور وائلنس کے خلاف قانون بنا, وہ اس کا ایک حصہ, ایک پہلو یہ بھی تھا کہ اس طرح کے سینٹرز قائم کیے جائیں گے. مگر پاکستان میں بس ہم یہ دیکھا ہے اور اس کو پنجاب حکومت کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ برابر نیک ارادہ تو ہوتا ہے اور بن جاتے ہیں ایسے سینٹرز یا ایسے قانون بھی بن جاتے ہیں جو عورتوں کے حق میں ہوتے ہیں, مگر اس کی امپلیمنٹیشن میں بہت کمزوری نظر آتی ہے. تو یہ بہت ایک سمجھ لیجیے بہت ضروری ہے کہ عورتوں کو کانفیڈنس ہو کہ وہ کانٹیکٹ کریں ان سینٹرز کو جب ان پر تشدد ہو رہا ہے, اور ان کو آگاہی دی جائے کہ یہ اویلیبل ہیں سینٹرز جو ان کو قانونی سپورٹ اور رہائش کے لیے بھی ایک محفوظ جگہ ان کو مل سکتی ہے.
اطلاعات کے مطابق جو اسٹریٹجک ریفارمز یونٹ کے ڈائریکٹر جنرل ہیں سلمان صوفی, ان کے مطابق مختلف اضلاع میں جو دارالامان کی عمارتیں موجود ہیں ان سب کو پنجاب حکومت انسداد تشدد کے مراکز ہیں برائے خواتین ان میں تبدیل کر رہی ہے دارالامان کی عمارتوں کو. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس سے دارالامان کے موجودہ نظام اور وہاں پناہ لینے والی خواتین کے لیے صورتحال میں تبدیلی آ جائے گی, یا پھر دارالامان مراکز کی کارکردگی پر اس کے کچھ منفی اثرات ہو سکتے ہیں؟ کیسے آپ اس کو دیکھتی ہیں؟
نہیں, میرے خیال سے ہونا تو نہیں چاہیے کوئی اس پر منفی اثر. اگر اس کو صحیح پروفیشنل اور ہیومینیٹیرین طریقے سے چلایا جائے, کیونکہ دارالامان میں بھی پاکستان میں جتنے ہیں دارالامان ان کے خلاف بھی بہت شکایت ہوتی ہے کہ عورتیں وہاں پہ بالکل قیدی کی طرح رکھی جاتی ہیں. تو اگر ان کے میں آ رہے ہیں ریفارمز اور وہ ان کو ٹیک اوور کر کے اگر بہتر بنا رہے ہیں تو اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے, مگر ظاہر ہے ابھی کہنا مشکل ہے کہ آئندہ جا کر وہ کس قسم کے بنیں گے سینٹرز اور عورتوں کو کتنا اس پر وہ ہوتا ہے کانفیڈنس.
آپ کا ادارہ ان مراکز کے کام اور یہاں ملنے والی سہولتوں کا جائزہ لے رہا ہے, یا کسی بھی طور خواتین کے خلاف تشدد کی روک تھام کے سلسلے میں آپ ان حکومتی مراکز کے ساتھ تعاون کرنے کے بارے میں کچھ غور کریں؟
بالکل, فی الحال تو ہم نے نہیں کیا ہے اس پر غور, مگر اگر حکومت کو ہماری تجویز کی ضرورت ہے یا وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جیسے ادارے مانیٹر کریں تو ہم ضرور کریں گے.
بہت بہت شکریہ زہرا یوسف, ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی چیئر پرسن, آپ کے وقت کا بہت شکریہ جی. آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے.
بچے لوگ کو مارتے ابھی بجلی کرنٹ لگاتے.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے.
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
فون سے رابطہ کرتے 2 لاکھ روپے لاؤ, اپنے بچیوں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد, پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
ہمارے آج کے اس دوسرے اور آخری نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز, پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر نک آئیونوف. پاکستان میں اس وقت رات کے 10، بھارت میں 10:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کا 1 بجنے والا ہے. خالد حمید آپ سے اب اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ اور اللہ نے کے بعد.